بشار سنائے جا رہے ہوں تو اس وقت متوجہ ہونا چاہیے اس کی طرف. اپنی سوچوں میں گم رہے اور ادھر ادھر دیکھتا رہے تو پڑھنے والے کا دل وہ ہو جاتا ہے. جیسے کھانے کے وقت بیٹھا اور کھانا پکا ہے لیکن پسند نہ آئے تو بھی اللہ کی نعمت سمجھ کر رغبت سے اس کو کھائے. کس لیے؟ تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے جس نے پکایا ہے. اسی طریقے سے جب اشعار پڑھے جائے تو اس وقت ادھر ادھر دیکھنا یا آنکھ بند کر کے سننا, آنکھ بند کر کے گو مزہ بہت آتا ہے. جیسے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس شخص نے آ کر کہا کہ حضرت میں نے دیکھا کہ میں جنت میں ہوں لیکن جو مجھے حوریں ملی ہیں وہ نابینا ملی ہیں. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تم نماز اب نہیں, جب شروع ہو گیا تو پھر ہو گیا, ابھی آواز خود پہنچے گی یا تو پہنچا دی جائے گی, اس کا اشارہ نہ کریں. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا تم نماز آنکھ بند کر کے پڑھتے ہو؟ میں کہا جی حضرت. فرمایا کہ سنت جو ہے نماز آنکھ کھول کر کے پڑھنا, گو آنکھ بند کرنے کے بعد انسان کی یکسوئی جو ہے وہ ہمتن ہو جاتی ہے ایک طرف, تو اس کے اندر زیادہ انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے. لیکن فرمایا دیکھو تم سنت کا راستہ دیکھو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر آنکھ کھول کر کے پڑھیے تو تم بھی آ کر کے پڑھو. تو اشعار سنتے وقت آنکھ کھول کر کے سننا چاہیے, یہ آنکھ بند کر کے سننا یہ پڑھنے والے کے دل پر بوجھ ہوتا ہے کہ شاید میں پڑھ رہا ہوں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی, میں پڑھ رہا ہوں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو بھائی کم سے کم اتنا ہی کر لے کہ سمجھانے کے خاطر اس کو کر لے کہ ہاں سر ہلاتا رہے, کیا سمجھ آ رہی ہے, نہ بھی آ رہی ہو تو بھی سر ہلا دے, کیا جا رہا ہے اس میں اس کا, تاکہ اس کو یہ ہوگا کہ مجھے سب کو سمجھ میں آ رہی ہے. اور کبھی کبھی سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دے, خالی ان کے لیے مخصوص نہیں ہے, جب بھی پڑھا جائے جہاں بھی پڑھا جائے اس کے لیے کہ سر ہلاتا رہے سبحان اللہ کہتا رہے, چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن کیا ہے, فائدہ تو ہو رہا ہے اس کا. کوئی بات, کوئی دنیاوی غزل تو نہیں سنائی جا رہی, دنیاوی غزل سنائی جاتی ہے, گانے سنائے جاتے ہیں, مغنیائے گانے سناتی ہیں, نہ بھی سمجھ میں آئے تو بھی الو کی طرح ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے ہیں. ابھی الو تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, جب وہ انگریزی میں پڑھ رہی ہے تو اردو جاننے والا ہے, نہ تجھے انگریزی کے الف بے پتا ہے, وہ الو کی طرح دیکھا جا رہا ہے خالی اس کو, تو اس وقت وہاں کیوں اتنی توجہ ہوتی ہے؟ تو یہاں دین کے معاملے میں شیطان کیا کہتا ہے, ارے تمہیں تو سمجھ نہیں آ رہا, تم تو آنکھ بند کر لو, کچھ دیر آرام کر لو, ابھی تو ایک گھنٹے کا آواز ہوگا پھر اس میں آنکھ کھولنی پڑے گی, لہذا تم دو تین منٹ آرام کر لو تم. تو شیطان کی باتوں میں نہ آئے, شیطان کی باتوں میں نہ آئے. جب شروع ہو جائے تو اس کے بعد متوجہ رہے, اس کے بعد متوجہ رہے, توجہ سے سنے اس کو اور اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرے. میرے دادا ارشاد فرماتے تھے خوشی کے اظہار سے جو پڑھنے والا ہے اس کو بھی خوشی ہوتی ہے اور جو اشعار کہنے والا ہے اس کو بھی خوشی ہوتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, تین صحابہ شاعر تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض دفعہ سو اشعار سنے, انعامات سے نوازا. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نبی ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہوگا, لیکن مقام نبوت, لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام سنتے تھے اور سننے کے بعد غور سے سنتے تھے تاکہ صحابی کو یہ نہ ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام, لیکن پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انعامات و اکرامات سے بھی نوازا ہے. لہذا یہ کہنا کہ شعر و شاعری کچھ بھی نہیں ہے, نہیں, ان من الشعر حکمہ, بعض شعروں کے اندر حکمت ہوتی ہے اور وہ حکمت ایسی ہوتی ہے جو اللہ تک پہنچا دیتی ہے. بعض لوگوں کو نثر سمجھ میں آتا ہے اور بعض لوگوں کو نظم سمجھ میں آتی ہے, بعض لوگوں کو اردو, ہم جیسے ابھی تکلم کر رہے ہیں, کلام کر رہے ہیں, تو بعض لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے اور بعض لوگ جن کو وہ اس زبان سے واقفیت ہوتی ہے تو ان کو نظم کے اندر مزہ آتا ہے. بھائی ہر انسان کو اپنی زبان پسند ہے نا, ہر علاقے کی زبان ہے, جیسے یہاں سندھ کے اندر سندھ کی زبان بولی جاتی ہے، پنجاب کے اندر پنجاب کی زبان بولی جاتی ہے، تو جیسی انسان جہاں کا رہنے والا ہوتا ہے ویسی زبان سن کر انسان خوش ہوتا ہے، ویسی زبان سنے گا تو اس کو خوشی ہوگی، اپنے لوگوں کے اندر بیٹھے اٹھے گا تو اس کو خوشی ہوگی۔ تو ہم سب جنت سے آئے ہیں اور ہماری اصل زبان عربی ہے، ہماری اصل زبان عربی ہے اور ہم جنت سے آئے اور ہم کو جانا بھی جنت کے اندر ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید قوی رکھے کہ ہمیں جانا جنت کے اندر ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کیا ہے کہ اس کو غور سے سنے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کی طرف متوجہ رہے۔ یہ تو تھی وہ بات جو مقدمے کے طور پر میرے دل کے اندر آئی کہ بعضے لوگ کچھ ادھر دیکھ رہے تھے، کچھ ناک صاف کر رہے تھے، فیروز بھائی آگے آ جائیں، کچھ لوگ اپنے ناک کھجا رہے تھے، کچھ ادھر دیکھ رہے تھے، تو میں نے کہا آج یہ سمجھا دوں کہ یہ خلاف ادب ہے، یہ ادب کا تقاضا یہ نہیں ہے، ادب یہ ہے کہ غور سے سنیں۔ اب جو بات کرنی تھی آج جو بیان ہے آج اس کے اوپر انشاءاللہ بات کروں گا، خطبہ بھی بھول گیا، خطبہ بھی نہیں پڑھا میں نے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ آپ بارہا یہ بات بیانات کے اندر جمعے میں سنتے رہتے ہیں خاص طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں انسان کے اندر عطا فرمائی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کہ جب تمہیں اتنی نعمتیں دے رہا ہوں، اتنا سب کچھ تمہیں دیا ہے، تو تمہیں تھوڑا سا آزماؤں گا بھی، میں تمہیں تھوڑا سا آزماؤں گا بھی تاکہ معلوم تو ہو کہ تم صادق فی المحبت ہو یا کاذب فی المحبت ہو، یعنی محبت کے اندر صادق ہو یا نہیں ہو، کہیں تمہارے دل کے اندر یہ نہ ہو کہ اللہ نے تو یہ سب کچھ دے دیا، یہ سب کچھ مجھے مل گیا۔ ایک انسان ہے وہ بے وفا ہے، اس کو کسی سے جب کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، بے وفائی کر دیتا ہے اس سے، اور ایک انسان وفادار ہے، اگر اس کو ذرا سا بھی ملتا ہے تو جتنا ملتا ہے اس سے زیادہ اس کا شکر ادا کرتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں کے اندر شامل فرمائے، کیونکہ شکر سے نعمت کے اندر ترقی ہوتی ہے، شکر سے نعمت کے اندر ترقی ہوگی۔ اور انسان اگر ایسے ہی کہے گا کہ ارے یہ تو ہماری قسمت میں ہی لکھا ہوا تھا، ہمیں کون، تو قسمت پہلے بتا چکا ہوں کہ تقدیر نام علم الہی کا ہے، امر الہی کا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو نہ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عطا کی تو اس کا شکر کیا ہے کہ اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور شکر کیسے ادا کرے گا، بالاطاعتی، اللہ کی اطاعت کر کے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ یہ کہے، ان یقولوا آمنا، کہ وہ یہ کہے کہ میں ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اور اس کو فتنے کے اندر نہ ڈالا جائے، انسان یہ گمان کرتا ہے، فرمایا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، اس کو ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، کبھی اللہ تعالیٰ مال کم کر دیں گے، کبھی اس کی بیماری اس کے اوپر ڈال دیں گے، کبھی بیوی بیمار ہو جائے گی، کبھی بچے بیمار ہو جائیں گے، کبھی کوئی اور مشکل آ جائے گی اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے، اور فرمایا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لیکن یہ کرتا کیوں میں، فرمایا کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ میں جان سکوں کہ صادق فی المحبت کون ہے اور کاذب محبت کون ہے. یعنی مصیبت کے اندر جب آئی تو پھر اس کے بعد اللہ کو چھوڑ کر کے بھاگ گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ اعتراضات شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا تو ہوں. بھئی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ ہے؟ حال اللہ کے علم میں، ماضی اللہ کے علم میں تھا، مستقبل اللہ کے علم میں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں. تو دادا نے ایک نقطہ بیان فرمایا تھا، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر آزمائش رکھی کیوں ہے، جب سب کچھ ہمارا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ پیدا ہوگا اس طرح پیدا ہوگا، اس کے بعد جوانی ایسے گزارے گا، پھر مرے گا اس طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش رکھی کیوں؟ فرمایا تاکہ اس لیے رکھی کہ جو بندے صبر کرتے ہیں، جو بندے صبر کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی اس کے اوپر اس نے صبر کیا، اس نے صبر کیا، تو وہ صبر دادا نے فرمایا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے اور عاشقین کو دکھلائے کہ دیکھو میرا یہ بندہ کتنا شاکر ہے، تاکہ بندوں کو معلوم ہو کہ اللہ کے شکر گزار بندے کیسے ہوتے ہیں. آج لوگ ہم لوگ معمولی باتوں کے اندر پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی بات آئی پریشان ہو گئے، ہمارے پریشانی اور کہتے ہیں مولانا ٹینشن ہو گئی، دوا کھا رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور اتنی مشکل ہے، تو یہ نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، اور نوکری نہیں ہے، اور کھانے کے لیے نہیں ہے، تو ٹینشن لینے سے کیا یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی؟ نہیں، اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے بتایا، فرمایا کہ ام من یجیب المضطر، فرمایا کون ہے جو مضطرب انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے، ایسا کون ہے، کون سی ذات ہے؟ کوئی نہ کوئی ذات تو ایسی موجود ہوگی کہ جب انسان حالت اضطراری کے اندر ہو، یا حالت خوشی میں ہو، یا حالت کے اندر ہو، جس حالت میں بھی ہو، اس حالت کے اندر اس کی دعا کو قبول کرنے والا ہو. ویکشف السوء، اور اس کے اوپر کوئی برائی آئی ہو، کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی آ گئی، تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو کھول دیتے ہیں. کس کی برکت سے؟ دعا کی برکت سے. دعا کی برکت سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. دادا نے فرمایا کہ دعا کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ تقدیر بدل جاتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ مولانا تقدیر کا لکھا ہوا مٹ نہیں سکتا، تو دادا نے فرمایا کہ تقدیر کا لکھا ہوا انسان نہیں مٹا سکتا، لیکن لکھنے والا خود مٹا سکتا ہے. تقدیر میں لکھا ہوا جو ہے، کہتے ہیں مولانا اب تو یہ ہماری تقدیر کے اندر لکھا تھا کہ ہمیں یہ بیمار ہونا تھا، اب ہم بھی اس بیماری کے اندر آ گئے اور اس طرح سے آ گئے، اب ہمارا کیا ہو سکتا ہے؟ تو تقدیر ہم نہیں بدل سکتے. بھائی جس چیز کے ہم مالک نہیں ہیں ہم اس کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ لیکن جو مالک ہے، اگر ہم اس سے درخواست کریں کہ آپ اپنی تقدیر کو تبدیل کر دیجئے، اگر ہمارے لیے، میرے شیخ دعا کرتے تھے حضرت مولانا شاہ عبدالحق الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، کہ یا اللہ اگر کوئی سوء قضا ہمارے لیے آپ نے لکھ دی ہے، تو یا اللہ اس کو حسن قضا سے تبدیل فرما دیجئے. تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے. مستر انسان جب حالت اضطراب کے اندر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تقدیر کو تبدیل فرما دیتے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول کیا تھا؟ کوئی مشکل آئی، مسجد میں گئے، دو رکعت پڑھی، اللہ سے مانگا، گھر آ کر کے بیٹھ گئے. کیوں؟ فیصلہ تو وہاں سے آنا ہے، امر تبدیل وہاں سے ہوگا. جیسے ٹرین جا رہی ہوتی ہے، تو دادا نے فرمایا کہ ٹرین جا رہی ہے لیکن جاتے جاتے اس کو پٹری بدلنی ہے، تو فرمایا کہ وہ کسی پیسنجر کو نہیں پتا کہ پٹری کب بدلی، جا رہا ہے لاہور کی طرف لیکن اس کو معلوم نہیں، صبح جب آنکھ کھلی تو لاہور پہنچ گیا، اب کتنی جگہ پٹری بدلی. فرمایا وہ ایک دفعہ وہ اطلاع کرتا ہے کہ فلاں جگہ سے مجھے مڑنا ہے، وہ پٹری کو تبدیل کر دیتا ہے، پٹری مڑتی چلی جاتی ہے، اور انسان کی آنکھ جب کھلتی ہے تو صبح کو انسان اپنی منزل مقصود پر ہوتا ہے۔ تو فرمایا اسی طریقے سے انسان کی زندگی ہے یا آخرت کی طرف جا رہی ہے، اگر کوئی مشکل آ جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو، اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان کر دیں گے آپ کے لیے اور وہ مشکل دور ہو جائے گی۔ ایسی کوئی مشکل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ دور نہ کر سکے۔ بولو بھائی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ مشکل کا لفظ دادا نے فرمایا ہمارے لیے، مشکل کا لفظ ہمارے لیے، مخلوق کے لیے کہ یار میں یہ کام کرنے سے بھائی میں تو عاجز ہو گیا، میں تو تھک گیا، لیکن نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کبھی عاجز نہیں ہو سکتے، کبھی اللہ کی طرف سے کوئی انسان یہ نہیں سن سکتا کہ یہ کام میرے لیے مشکل ہے، کیونکہ انما امره اذا اراد شيئا، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں، ان یقول له کن، فرماتے ہیں کہ کن ہو جا۔ دادا نے فرمایا کہ یہ کن کبھی اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، یہ کن ہمیں سمجھانے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ وہاں تو ارادہ ہوتا ہے انسان مراد آباد تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کے ارادے میں اور مراد کے اندر فاصلہ نہیں ہے۔ یہ تو ہم انسان ہیں کہ ابھی دوران بیان انسان کو اچانک کوئی حاجت آ گئی، پیشاب آ گیا، وضو ٹوٹ گیا یا کوئی اور ہو گیا، تو انسان ارادہ کرتا ہے کہ اب میں اٹھوں، اب اٹھنے کے لیے سوچتا ہے کہ راستہ کہاں سے ملے گا، پہلے راستہ دیکھتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ سب چیزیں، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، بس کہا کن فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہے، تقدیر کو انسان تبدیل نہیں کر سکتا لیکن تقدیر کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایک حضرت کے متعلقین میں سے تھے، ان کو فالج ہو گیا، تو حضرت نے فرمایا کہ فالج ہوا، بمبئی کے اسپتال میں ان کو داخل کیا گیا، فرمایا کہ لیکن ان کے اندر ایک عادت تھی، فرمایا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے، دعا کرتے رہتے تھے اور عجیب عجیب انداز سے دعا کرتے تھے۔ تو فرمایا حضرت نے فرمایا کہ دیکھو دعا کی تاثیر دیکھو، ایسا فالج ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کبھی صحیح نہیں ہو سکتے، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور دعا کرتے رہے برابر۔ فرمایا اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد جب ان کا دوبارہ ٹیسٹ ہوا تو معلوم ہوا بیماری کم ہونے لگی، اور کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما دی اور خود گھر آ گئے۔ فرمایا یہ ہے دعا کی تاثیر۔ لیکن کیا ہے؟ دعا یقین کامل کے ساتھ مانگے، توجہ کے ساتھ مانگے۔ ہمارا ہاتھ اللہ کے سامنے ہوتا ہے لیکن دوستو دل کہیں اور ہوتا ہے، ہمارا ہاتھ اللہ کے سامنے ہوتا ہے کہ اللہ یہ مشکل دور فرما دیجئے، اس مشکل کو آسان فرما دیجئے، لیکن دل وہ کہیں اور ہوتا ہے کہ ہم اسباب میں لگے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس نوکری نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما دے، اب سن لیا اس نے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اب مسجد میں چلا گیا، اب مسجد میں جا کر کے کیا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے یا اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما دے، اب دل کے اندر یہ خیال آیا، ارے اب شیطان تو لگا ہوا ہے پیچھے، اب شیطان دل میں کیا خیال ڈالے گا، ارے وہ تیرے دوست نے تجھے ایک جگہ بتائی تھی، ایک کمپنی بتائی تھی، تو نے وہاں درخواست کیوں نہیں دی، اگر دیتا شاید تجھے نوکری مل جاتی، اب تو ہاتھ سے دعا مانگ رہا ہے، منہ سے دعا مانگ رہا ہے، لیکن تیرے دل کو شیطان نے کہاں معلق کر دیا کہ تو اس کمپنی کے اندر چلا جا، اس جگہ چلا جا، فلاں جگہ چلا جا۔ اگر انسان دل سے دعا مانگے تو کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ رد فرما دے، اللہ تعالیٰ دعا کو رد فرما دے۔ کیا پکارتا ہے؟ چار دفعہ اگر کہتا ہے ابا ابا، یا ماں کو پکارتا ہے، اما اما کہتا ہے، تو پہلی دفعہ کے اندر ماں اس کو جواب دے دیتی ہے، اگر نہیں تو دوسری دفعہ میں، نہیں تو حد ہے کہ تیسری مرتبہ میں تو ماں جواب دے ہی دیتی ہے۔ جب ماں ایک مخلوق ہو کر کے اپنی اولاد سے اتنی محبت رکھتی ہے کہ اس کو تکلیف برداشت نہیں ہوتی کہ میری اولاد مجھے پکار رہی ہے، تو ماں جواب دے دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو رحم الراحمین ہے۔ اگر بندہ پکارتا ہے کہ یا اللہ میں مشکل کے اندر ہوں، یا اللہ مجھے بیماری آ گئی، یا اللہ میرے مجھے یہ مشکل آ گئی، میرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، اللہ کی رحمت اسی وقت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ بندہ اللہ سے ہو سکتا ہے، یاد رکھیے گا، بندہ اللہ سے غافل ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے غافل نہیں ہوتے۔ ایک انسان اگرچہ کافر ہے، مشرک ہے، لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توجہ اس کی طرف بھی ہے اور مسلمان کی طرف بھی ہے، جو ایمان لائے اس کی طرف بھی ہے، جو اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں اس کی طرف بھی ہے، جو دیندار ہیں ان کی طرف بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ جو مشرک ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حوالے کر دیا کہ ارے تم تو دنیا کے حوالے ہو جاؤ، نہیں، اللہ تعالیٰ کہ ہاں سب کی طرف توجہ رہتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ انسان اپنی تھوڑی سی تڑپ اللہ کو دکھلا دے تو وہ توجہ اور زیادہ ہو جاتی ہے انسان کے اوپر۔ بس تھوڑی سی توجہ انسان کو اور تھوڑی سی تڑپ، اسی لیے حدیث میں کیا آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ابکو فإن لم تبکو فتباکو، رو، رونا نہ آئے۔ تو حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا، فرمایا بعض دفعہ ایمان کیا دل کیا ہوتا ہے، انسان کا سخت ہو جاتا ہے، تو کیا ہے، رونا نہیں آتا انسان کو، تو فرمایا مایوس مت ہو، فرمایا رونے والوں کی شکل بنا لو۔ اللہ تعالیٰ رونے والوں کی شکل پر بھی رحم فرما دیتے ہیں، اور یہ کون فرما رہا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی قول، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے اندر شک کرنا، اپنے ایمان کے اندر شک کرنا ہے۔ لہذا کیا ہے، اگر رونا نہ آئے، بعض دفعہ انسان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، بعض دفعہ بہت رونا آتا ہے، دل چاہتا ہے خوب روؤں، خوب اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب نماز پڑھوں، خوب عبادات کروں، خوب ذکر کروں، اور بعض دفعہ کیا دل چاہتا ہے، کہہ رہے یار اب کون مسجد جائے، تو میں تو بیمار بھی ہوں، میں تو یہ بھی ہوں، اب میں کیا کروں گا جا کر کے، میرے لیے تو اللہ نے آسانی رکھی ہے، میں یوں کر لوں، میں یوں کر لوں۔ بعض دفعہ دل ہی نہیں چاہتا مسجد جانے کو، صحت بھی ہے پھر بھی دل نہیں چاہتا۔ تو زیادہ نے کیا فرمایا کہ ہمت اور ارادہ کر کے چلا جائے، ہمت اور ارادہ کر کے چلا جائے۔ دین نام ہے، حضرت حکیم الامت نے کیا فرمایا، فرمایا کہ اپنے معمولات کے اوپر عمل کرنے کے لیے اگر کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تو ہمت کر کے اس کے اوپر عمل کر لیں، یہی دین ہے بھائی۔ جس وقت دل لگ رہا ہے اس وقت تو وہ ہر انسان کرے گا۔ ایمان کی تین قسمیں، ایمان کی تین قسمیں یاد رکھیے گا، ایمان کی کتنی قسمیں، تین قسمیں۔ ایک ایمان نبوت ہے، ایک ایمان نبوت ہے جو ہر وقت بڑھتا رہتا ہے، اس کے اندر ہر وقت ترقی ہوتی رہتی ہے، کیونکہ نبی کا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت کے لیے چنا ہے، تو نبی کا ایمان ہر وقت بڑھتا رہے گا۔ ایک ایمان ہے ایمان ملائکہ جو ایک ہی جگہ ٹھہرا رہتا ہے، نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایک ہی جگہ ہے، کیونکہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کر کے، اللہ نے نہ بیوی دی، نہ بچے دیے، نہ نمازیں فرض کی، نہ روزے فرض کیے، نہ حج فرض کیا، نہ بچوں کی بیماری دی، نہ اولاد دی، نہ جب نہ جوڑوں نہ جاتا، بس خدا سے ناتا۔ ہاں بھائی، نہ جوڑوں نہ جاتا، بس خدا سے ناتا، کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا ہے، وہ تو عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو ان کا ایمان کیا ہے، ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ حضرت انسان کا ایمان، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ یہ کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب ایک حدیث مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، فرمائے کہ اے ابو بکر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ منافق ہو گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں منافق ہو گیا. فرمایا کیسے؟ فرمایا کہ جب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتا ہوں تو اس وقت جو میرا ایمان ہوتا ہے, جب میں گھر آ جاتا ہوں تو میرے ایمان کی وہ اونچائی اور بلندی اور وہ مقام باقی نہیں رہتا, جب میں بازار آ جاتا ہوں تو وہ ایمان میرا باقی نہیں رہتا. اس لیے ابو بکر منافق ہو گیا. حضرت حنزلہ نے فرمایا پھر تو میں بھی منافق ہوں, پھر تو میں بھی منافق ہوں, یہ حالت تو میری بھی ہے. فرمایا چلو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم آپ کی صحبت کے اندر ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان کسی اور مقام پر ہوتا ہے, لیکن جب ہم بیوی بچوں کے اندر جا کر کے بیٹھتے ہیں, بازار کے اندر جاتے ہیں, تجارت کرتے ہیں تو ہمارا ایمان کچھ کم درجے کا ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نفاق کی علامت نہیں ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ جواب نبوت سننے کا ہے. فرمایا کہ اے ابو بکر, اگر تمہارا ایمان جو میری صحبت کے اندر رہتا ہے, اگر وہی ایمان تمہارا گھر کے اندر رہے تو ملائکہ آ کر تم سے گھر کے اندر مسافہ کریں, کیونکہ اب تم کیا ہے, تمہارا ایمان جس کو انگریزی میں کیا کہا جاتا ہے, اسٹیل ہو گیا. اسٹیل ہو گیا, ایک جگہ قائم ہو گیا, کھڑا ہو گیا. تو اب کیا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو ایمان تھا, وہی ایمان اگر گھر میں بھی ہو تو ملائکہ کا ایمان اور بندے کا ایمان کیا ہے, برابر ہو گیا. تو ملائکہ مسافہ کرنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ تو فرمایا کہ ایمان بڑھتا اور زیادہ ہوتا رہتا ہے. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتے تھے, صحابہ کا ایمان کچھ اور ہوتا تھا. جب بیوی بچوں کے اندر انسان, اسی لیے انسان مشائخ کے پاس جب جاتا ہے تو اس کا ایمان کچھ اور ہوتا ہے. اللہ والوں کے پاس جب بیٹھا ہوتا ہے, اپنے شیخ کے پاس جب بیٹھا ہوتا ہے, اپنے شیخ کی صحبت کے اندر جب بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا ایمان کچھ اور ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب وہاں سے نکلتا ہے تو اس کا ایمان کچھ اور ہوتا ہے. کہ وہ ایمان نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے ذمے اس کے بیوی بچوں کا حق بھی لگایا ہے کہ ان لزوجک علیک حقا, ان لنفسک علیک حقا, تجھ پر تیرے گھر والوں کا بھی حق ہے, تیری جان کا بھی حق ہے, تیرے بچوں کا بھی حق ہے, تیرے پڑوسیوں کا بھی حق ہے, تو حسن اخلاق سے پیش آ. اگر وہی مقام رہے تو انسان کس کو خاطر میں لائے گا؟ ہاں دادا فرماتے تھے کہ دو رات تہجد پڑھ لی, دو رات تہجد پڑھ لی, اب کیا ہے فوراً انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کیا وہی آنے والی ہوگی. بس دو رات تہجد کی توفیق ہو گئی تو کیا سمجھتے ہیں اب وہی آنے والی ہوگی. اب صبح سبزی لینے کے لیے گئے, رات کو جاگے آنکھیں لال لال, تو اس نے اس سے کہا دو کلو ٹماٹر دے دو. اب اس نے ٹماٹر دے دیے, جب اس نے رقم بتائی تو رقم زیادہ تھی, تو فرمایا کہ کہتا ہے آنکھ نہیں دیکھ رہا, جلا کر راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں میرا, یہ دیکھ نہیں رہا آنکھوں کو, یہ کیا بتا رہا ہے؟ تو فرمایا یہ نہیں ہے, اللہ کی عبادت کرتا رہے اور اللہ کے لیے کرتا رہے, یہ نہیں کہ مخلوق کو دکھانے کے لیے. جو مخلوق کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے وہ ریا کر رہا ہے, وہ دکھاوا کر رہا ہے, اللہ کے لیے عبادت کرے. تو ایمان کیا ہے, جب شیخ کی صحبت میں, مشائخ کی صحبت میں آتا ہے تو انسان دین کی بات سنتا ہے اور خالصتاً اللہ کے لیے آتا ہے. مشائخ کے پاس بھائی کوئی بریانی نہیں مل رہی, ہاں بیان کے بعد کوئی بریانی تقسیم نہیں ہوتی, کوئی مٹھائی تقسیم نہیں ہوتی, کوئی کچھ نہیں ہوتا. انسان کس لیے آتا ہے کہ چلو یار کچھ دین کی بات سن لیں گے. مشائخ کے پاس ہم کس لیے جاتے ہیں کہ چلو بھائی کچھ دین کی بات سننے کے لیے مل جائے گی, تو وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جا رہے ہیں, تو وہاں اللہ تعالیٰ ایمان کو بڑھا دیتے ہیں, وہاں ایمان کی حالت کچھ اور ہوتی ہے. اب جیسے ہی باہر نکلے تو پھر دوستوں یاروں سے گپ شپ شروع ہو جاتی ہے, پھر ہنسی مذاق کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. ابھی اندر بیٹھا رو رہا تھا, وہاں بیٹھا دین کی بات سن کر رو رہا تھا, اب باہر نکلا دوستوں کے ساتھ تو اب ہنس رہا ہے بیٹھ کر کے. تو تبدیل کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارا ایمان کیا ہوگا, کبھی کم ہوگا کبھی زیادہ ہوگا. تو جب کم ہو یا زیادہ ہو ایمان, کم ہو یا زیادہ ہو ایمان، یہ ہے حضرت انسان کی نشانی کہ جس کا ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. اور نبیوں کا ایمان ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے، اور ملائکہ کا ایمان ایک جگہ مستقل اسٹل رہتا ہے. انگریزی نہ بولو تو کہتے ہیں مولانا کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو تھوڑی بہت بول لینی چاہیے. زبانیں تو بھائی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، زبانوں سے نفرت نہ کرے. بعض لوگ کیا ہے، جوش میں آ کر کے کہتے ارے اس زبان سے ہمیں نفرت ہے. نہیں، زبان سے نفرت نہ کرے. کیوں؟ زبانیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. کیا فرمایا، وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری نشانیوں میں سے کیا زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری زبانوں کا پیدا کرنا اور تمہارے رنگوں کا پیدا کرنا، یہ میری نشانیوں میں سے کہ کسی کی زبان کچھ ہے، کسی کی زبان کچھ ہے. آپ بیت اللہ چلے جائیں، حرم کعبہ کے اندر اب ملتزم پر آپ پہنچ جائیں تو آپ دیکھیں کوئی انسان اردو کے اندر دعا کر کے رو رہا ہے، کوئی انگریزی میں دعا کر کے رو رہا ہے، کوئی فرانسیسی میں دعا کر کے رو رہا ہے، کوئی بنگلہ میں دعا کر کے رو رہا ہے، کوئی ہندی میں دعا کر کے رو رہا ہے، کسی کی ٹوٹی پھوٹی اردو ہے اس کے اندر رو رہا ہے، کوئی خان صاحب ہے تو پشتوں کے اندر دعا کر کے رو رہا ہے، کوئی پنجاب کا ہے تو پنجابی میں دعا کر کے رو رہا ہے. تو کیوں رو رہا ہے؟ ہر اللہ تعالیٰ کو سب زمانے اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، اس لیے فرمایا کہ آپس کے اندر محبت سے رہو. یہ اللہ نے نشانی بنائی تھی، ہم نے اس کو جھگڑے کا سبب بنا لیا. نعوذ باللہ من ذلک، ہم نے اس کو جھگڑے کا سبب بنا لیا کہ ارے ہماری زبان اونچی ہے. نہیں، زبان کوئی اونچی نہیں، تمام زبانوں کی سردار عربی ہے. کیوں؟ ہمارا نبی عرب کے اندر پیدا ہوئے. ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے؟ عرب میں پیدا ہوئے. ہمارے نبی کی زبان کیا تھی؟ عربی. ہمارے قرآن کی زبان کیا ہے؟ ہماری جنت کی زبان کیا ہوگی؟ عربی. تو اس لیے دادا نے فرمایا کہ عربی سے محبت تو کرو، لیکن حقارت کسی زبان کی مت کرو، تحقیر کسی زبان کی مت کرو. کہہ رہے فلاں زبان والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں یا فلاں قوم کے لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں. نہیں، ہر قوم کے اندر اللہ نے اچھے اور برے رکھے ہیں. ہر قوم میں اللہ نے اچھے اور برے رکھے ہیں. کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ پوری کی پوری قوم خراب ہو، نہ کوئی ایسی زبان ہے کہ پوری کی پوری زبان خراب ہو. نہیں، ہر زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے اولیاء، کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی پیدا فرمائے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اولیاء ہر زبان میں نہ پیدا فرمائے اور اپنے دائن نہ پیدا فرمائے، دین کی دعوت دینے والے پیدا نہ فرمائے، تو اس زبان کے سمجھنے والے دین کہاں سے سمجھیں گے؟ اسی لیے آپ دیکھیں مدارس دینیہ کے اندر، آپ مدارس کے اندر آ جائیں، وہاں دیکھیں ایک ہی دسترخوان کے اوپر اردو بولنے والا بھی بیٹھا ہوا ہے، پشتو بولنے والا بھی بیٹھا ہوا ہے، پنجابی بولنے والا بھی بیٹھا ہوا ہے، بلوچی بولنے والا بھی بیٹھا ہوا ہے، سندھی بولنے والا بھی بیٹھا ہوا ہے، برابی بولنے والا بھی بیٹھا ہوا ہے، فارسی بولنے والا بھی بیٹھا ہوا ہے، انگریزی بولنے والا بھی بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کیا ہے، اور کبھی ان کے اندر زبان پر اختلاف نہیں ہوتا، کبھی ان پر زبان کے اوپر کبھی اختلاف نہیں ہوگا. ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں، ایک ہی کمرے کے اندر سو رہے ہیں، ایک ہی استاد سے پڑھ رہے ہیں، ایک ہی کلاس کے اندر جا رہے ہیں، ایک ہی وقت میں اٹھ رہے ہیں، ایک ہی وقت کے اندر جا رہے ہیں. تو لیکن کیا ہے، اللہ نے ان کو منتخب کیا کہ تم یہاں سے دین سیکھو، دین سیکھنے کے بعد اپنے ملک کے اندر جاؤ، پھر اپنے ملک کے اندر جن لوگوں کو یہ زبان نہیں آتی ان کو ان کی زبان کے اندر دین سکھاؤ. یہ مدارس اس لیے بھی بنے. یہاں لاٹھی اور پولیس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آج ہنگامہ ہو گیا، اتنے طلبہ کے اندر لڑائی ہو گئی، اتنوں کے سر پھوٹ گئے، اور اتنے جو ہے کیا نام ہے انہوں نے پتھراو کر دیا، اتنوں نے استادوں کی پٹائی کر دی کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں، جن کے بڑے بڑے بجٹ ہیں، جن کے بڑے بڑے بجٹ ہیں، باہر سے بجٹ آتے ہیں اور حکومت بجٹ دیتی ہے، اور کیا کہتی ہے یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم ہے تو استاد کی پٹائی کیسے ہو رہی ہے؟ تعلیم ہے تو طالب علم استاد کی پٹائی کر کے جا رہا ہے. استاد سے کہہ رہا ہے اگر پاس نہ کیا تو یہ رکھا ہوا ہے، دیکھ لینا بس، اب استاد کیا کرے بیچارہ, اپاسنا کرے گا تو کیا کرے گا وہ. لیکن الحمدللہ ہمارے مدارس کے اندر اساتذہ بڑے چھوٹے اساتذہ عمر میں بھی چھوٹے ہیں, اپنے سے بڑی عمر کے طالب علم کی پٹائی کرتے ہیں. مجال ہے طالب علم کی کہ طالب علم مڑ کر کے دیکھتے. اگر طالب علم نے مڑ کر کے دیکھ لیا یا اس نے کچھ کہہ دیا استاد کو, اولن تو ہے نہیں, سو میں سے اگر ایک دفعہ ایسا ہو گیا تو اس طالب علم کی پھر اور جگہ خیر نہیں ہوتی. پھر جو بڑے اساتذہ ہیں پھر جب اس طالب علم کی پھر جو پٹائی ہوتی ہے, کیونکہ ذرا وہ عربی کی گردان تو عربی میں ہی ہے بھائی, انگریزی میں تھوڑی ہے یہ, تو پھر جو اس کی پٹائی ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں ایک دوسرے کے دل کے اندر. حالانکہ کوئی کہاں سے آیا, کوئی کہاں سے آیا, کوئی کس صوبے سے آیا, کوئی کس صوبے سے آیا, کوئی کوئی زبان بولنے والا ہے, لیکن کیا ہے سب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے. تو وہ کیا ہے, علمی دسترخوان ہے, دینی دسترخوان ہے, یہ بھی دینی دسترخوان ہے. کوئی کہاں سے آیا, کوئی کہاں سے آیا ہے, کوئی کس جگہ سے آیا ہے, کسی کا رنگ گورا ہے, کسی کا کالا ہے, لیکن سب یہاں محبت سے کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے دین کی نسبت سے بیٹھے ہیں. جہاں دین آئے گا وہاں یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی, اور جہاں دین نہیں ہوگا وہاں صرف نام ہوگا صرف, باقی کچھ بھی نہیں ہوگا. لاکھ وہ یہ کہیں گے ہمارے درمیان محبت ہے, لیکن واللہ کہتا ہوں دلوں کے اندر بغض و عداوت ہوتی ہے, دلوں میں بغض و عداوت ہوتی ہے. کیونکہ الحب للہ والبغض للہ, محبت ہے تو اللہ کے لیے اور بغض ہے کسی انسان سے تو اللہ کے لیے. اسی لیے کیا فرمایا, فرمایا کافر سے بھی اگر بغض رکھو تو اس کے کفر سے بغض رکھو, اس کی ذات سے بغض رکھنا جائز نہیں ہے. کافر سے بغض رکھنا یہ کیا ہے, مطلوب ایمان ہے. کفر سے, اس کے کفر سے بغض رکھنا یہ مطلوب ایمان ہے, لیکن کافر سے بغض رکھنا یہ مطلوب ایمان نہیں ہے. کہ کافر کو سمجھ رہا ہے ارے یہ تو کافر ہے کیا ہوا, نہیں, کافر کو بھی اللہ تعالیٰ جب چاہے ایمان عطا کر سکتا ہے. بولو بھائی ایمان عطا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کتنے اولیاء اللہ ایسے پیدا ہوئے کہ جن کا ڈنکا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پٹوایا, لیکن کیا تھے پہلے, کوئی کسی گناہ کے اندر مبتلا تھا, کوئی کسی عادت کے اندر مبتلا تھا, کوئی اسلام نہیں لایا تھا, پھر اسلام لائے, پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. حضرت فضیل ابن عیاض کیا تھے, سرکاری پہلوان تھے. میرے دادا نے واقعہ سنایا, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کیا تھے, پہلوان تھے اور سرکاری پہلوان تھے. جب سال میں جو بادشاہوں کا ایک رواج ہوتا ہے کہ سالانہ کشتی ہوتی ہے تو سرکاری پہلوان بھی آتا ہے میدان میں, تو یہ کیا تھے, سرکار کی طرف سے پہلوان تھے. اسی زمانے میں ایک سید زادے تھے بڑے میاں, ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. ان کو جب معلوم ہوا کہ بادشاہ مقابلہ کروانے والا ہے, لڑائی کے اندر پہلوانی کا مقابلہ ہوگا, یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ بادشاہ کے سب سے مقرب اور سب سے طاقتور پہلوان ہیں, میں آپ کے پاس آیا ہوں, میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں اور میرے گھر میں میری بچیاں بھوکی ہیں, کل جو مقابلہ ہو تو آپ ایک کام کیجئے گا کہ مجھ سے مقابلہ تو کیجئے گا لیکن کچھ دیر کے بعد آپ گر جائیے گا, میں آپ پر جب غالب ہو جاؤں گا تو بادشاہ کا جو انعام آپ کو ملنا تھا وہ انعام مجھے مل جائے گا, جب مجھے ملے گا تو میری بچیاں کچھ دن کھانا کھا لیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں. یہ کہہ کر کے وہ چلے گئے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ سوچنے لگے کہ اللہ اتنا بڑا میرا نام ہے کہ پورے بغداد کے اندر مجھ سے بڑا کوئی پہلوان نہیں, اب میں عزت داؤ کے اوپر لگاؤں یا دین کو مقدم کروں. آخر میں یہی فیصلہ کیا کہ دین کو مقدم کرتا ہوں. ارے عزت تو آنے جانے والی چیز ہے, دین کو مقدم کیا. جب لڑائی کا اعلان ہوا, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اترے لڑائی لڑنے کے لیے, تو انہوں نے اعلان کیا بھائی کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرنے آئے. یہ بڑے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے میں لڑوں گا. ارے لوگوں نے کہا بڑے میاں اگر تمہیں انہوں نے دھکا بھی دے دیا تو تم دوبارہ نہیں اٹھ سکو گے. انہوں نے کہا دیکھو بھائی بادشاہ نے مقابلے کی شرط رکھی ہے, اور کوئی شرط نہیں رکھی، میں اتر رہا ہوں مقابلے میں، یہ اگر گرا دے گا تو میں گر جاؤں گا، اور اگر میں نے گرا دیا تو یہ گر جائیں گے. اب مقابلہ ہوگا، مقابلہ ہوا، حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے مقابلہ کیا، کچھ دیر داؤ پیچ دکھائے، اس کے بعد کیا ہوا، حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ گر گئے، اور یہ سید زادے سینے پر چڑھ کر کے بیٹھ گئے. اب لوگ حیران کہ ایک بوڑھا وہ چڑھ گیا اور غالب ہو گیا ایک جوان کے اوپر. اور جب جس وقت ہوا، بادشاہ نے انعام دیا، یہ سید زادے روتے ہوئے چلے گئے. رات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. کس کو؟ حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جنید، تو نے میری آل کا خیال کیا، اب دیکھ میں تیرے نام کا ڈنکا قیامت تک کے لیے پٹواؤں گا، میں تیرے نام کا ڈنکا قیامت تک کے لیے پٹواؤں گا. اور آج کیا ہے، لوگ کتنی عزت سے حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، پھر اللہ نے کس مقام پر پہنچایا. تو انسان کو کیا ہے، اپنی انا مٹانی پڑتی ہے کبھی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرماتے ہیں کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. ان کو کیا معلوم تھا کہ ایک دن میں میری تقدیر بدل جائے گی. سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی، وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کو تھوڑی معلوم تھا کہ میں اگر ہاروں گا تو خالی اپنی عزت نہیں ہاروں گا، اس کے بعد جو مجھے عزت ملے گی وہ عزت عزت دائمی ہوگی. اللہ نے عارضی عزت لی، دنیا کی عزت لی، عزت دائمی عطا فرمائی. اسی لیے کہتا ہوں کہ بینک کے اندر اگر نوکری کر رہے ہو تو اس بینک کی نوکری کے ساتھ ساتھ دعا کرتے رہو کہ اللہ مجھے اس نوکری سے جان چھڑا دے. چاہے کتنے لاکھ کی نوکری ہو، کتنا اعزاز اور اکرام کرتے ہو، دعا کرتے رہو یا اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما. اور جیسے ہی کم تنخواہ اس کی آدھی بھی ملنے لگے تو فوراً بینک سے ریزائن دو اور حلال کی طرف چلے جاؤ. اب کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ عارضی رزق کا دروازہ بند کریں گے اور دائمی رزق کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیں گے. کیوں؟ سود کیا ہے؟ حرام ہے. اور سود لینے والا اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر رہا ہے. تو اللہ سے اعلان جنگ کر کے کوئی جیتا؟ جب فرعون تک اس کو اللہ نے غرق کر دیا، فرعون کو غرق کر دیا جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا. کس کا دعویٰ کیا؟ ربوبیت کا دعویٰ کیا، اللہ نے اس کو غرق کر دیا. تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ نہ کریں. آج مسلمان اچھا دیندار ہے لیکن کہتا ہے مولانا بینک کے اندر تو مجھے جو ہے 50,000 مل رہے ہیں، اگر دوسری جگہ جاتا ہوں تو مجھے 30,000 ملتے ہیں، مجھے 35,000 ملتے ہیں. تو تیرے 35,000 میں اللہ تعالیٰ وہ برکت عطا فرمائیں گے کہ 50,000 سے زیادہ تو خوش رہے گا، 50,000 سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھیں گے. کیوں؟ حلال کھا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان بغاوت کر کے نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان دوستی کر کے کھا رہا ہے. تو دوستی، دوست کے ہاتھ سے ملی ہوئی چیز کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک نوالا آپ کا دوست آپ کے منہ میں ڈال دے تو کیا حال ہوتا ہے انسان کا؟ کہتا ہے یار آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے نوالا کھلایا. تو اللہ تعالیٰ سے اعلان بغاوت نہ کرو دوستو. اعلان کیا ہے دوستی؟ یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے غلام ہیں، جو آپ عطا فرما رہے ہیں اس کے اندر بس برکت عطا فرما دیجیے. جو آپ نے عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما دیجیے. کثرت کی دعا نے کثرت نہ کہے، کیونکہ کثرت تو سب کے پاس ہے، لیکن کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے. برکت کے اندر انسان کا پورا کنبہ کھائے گا لیکن پھر بھی ختم نہیں ہوگا. اسی لیے حدیث پاک میں کیا آیا کہ فرمایا کہ جب اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی اور خلافت اعلی منہاج نبوت اللہ تعالیٰ قائم فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ ابن مریم آ کر کے قتال کریں گے دجال کے ساتھ، اور پوری دنیا کے اوپر اسلام غالب ہو جائے گا، پوری دنیا کے اوپر. آج مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں، ہمیں تو فلسطین کے اندر بھی مارا جا رہا ہے، ہمیں افغانستان میں بھی مارا جا رہا ہے، ہمیں دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان نہ قتل ہو رہے ہوں. مسلمان کیوں قتل ہو رہا ہے؟ بولو بھائی کیا وجہ ہے؟ کوئی نہ کوئی کمی تو ہے مسلمان کے اندر. یہ اس مجمع کے اندر ایک فوج کا آدمی آ کر کے بیٹھ جائے سول کے اندر، بیٹھتے ہوئے اس کی ٹانگ آپ کو اس نے ٹانگ آپ کو مار دی تو آپ کیا کریں گے؟ کتنے غصے سے گھوریں گے اس کو؟ کتنے غصے سے گھوریں گے کہ کیسا جاہل انسان ہے، اس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے، حالانکہ وہ اس نے غلطی نہیں، اس نے جان پوچھ کر نہیں مارا، غلطی سے لگ گئی. لیکن اگر وہ وردی کے اندر آ جائے اور پھر ٹانگ کیا لات بھی مار دے، ساتھ میں گھسا بھی دے مارے، تو آپ پیچھے دیکھ کر کے پھر آگے دیکھنے لگتے ہیں. ہاں ہے یا نہیں؟ تو کیا ہے، آج مسلمان نے اپنا لباس اتار دیا. اللہ نے لباس عطا فرمایا تھا، لباس کی ایک، لباس کا روب ایک الگ ہے. آج مسلمان نے کیا کیا، اپنا لباس اتار دیا. جب لباس اتار دیا تو کفار نے پہچاننے سے انکار کر دیا. آج حضرت میرے حضرت شاہ روحا صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت فلسطین کے مسلمان مظلوم ہیں؟ حضرت نے فرمایا بالکل مظلوم ہیں. فرمایا حضرت ان کے لیے بیت اللہ اور حرمین میں دعا ہوتی ہے اور دنیا کے ہر کونے میں دعا ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ غالب کیوں نہیں ہوتے؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت کپڑے کا کام کرتا ہوں، کپڑے کی دکان ہے میری. حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے بچے کو اپنی دکان کے کیش پر کیشیئر بنا کر بٹھا دیں، پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد آپ کو اطلاع ملے کہ آپ کے بچے نے دکان کیش میں سے کچھ رقم چوری کی ہے، آپ کیا کریں گے؟ کہا حضرت بلاؤں گا، بلا کر کے سمجھاؤں گا کہ بیٹا دکان تیری ہے، کیش تیرا ہے، چرانے کی کیا ضرورت ہے، مجھے بتا کر کے لے لے تو. فرمایا کہ وہ بچہ کیا کرتا ہے، پھر کچھ دن کے بعد اطلاع ملتی ہے پھر اس نے چوری کی. غور سے سننے کی بات ہے، ٹھنڈے دماغ سے اس کو سوچے انسان تو انسان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ جو بات عطا فرماتے ہیں وہ معمولی بات نہیں ہوتی. فرمایا دوبارہ کرتا ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ کہا حضرت پھر سمجھاؤں گا. کہا تیسری مرتبہ پھر کرتا ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ کہا حضرت پھر سمجھاؤں گا. کہا چوتھی مرتبہ پھر کرتا ہے، کہا حضرت نکال کے باہر کروں گا. تین دفعہ سمجھا دیا کہ دکان تیری ہے، کیش تیرا ہے، روپیہ تیرا ہے، پیسہ تیرا ہے، چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس میں سے نکال لے اور حساب میں لکھ دے اس کو. فرمایا کہ اچھا اب جب آپ نے نکال دیا، اب بچے کے پپا آتے ہیں، اس کے خالو آتے ہیں، اس کے تایا آتے ہیں، اس کے چچا آتے ہیں، یہاں تک کہ مسجد کے امام صاحب آتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ بچے کو معاف کر دیجئے. لیکن بچہ آپ کے پاس نہیں آتا معافی مانگنے کے لیے، کیا آپ بچے کو معاف کریں گے؟ فرمایا یہی حال آج مسلمانوں کا ہے کہ جہاں کے مسلمان مظلوم ہیں، آج وہ معافی نہیں مانگ رہے اللہ سے کہ یا اللہ ہم سے خطا ہو گئی، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. دوسرے مسلمان اس کے لیے، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، جب تک کہ وہ خود معافی نہ مانگے اس وقت تک ان کے اوپر سے یہ عذاب نہیں ہٹے گا. خود جب تک وہ اپنے آپ کو شریعت کے تابع نہ کر لیں، جب تک وہ خود متبع سنت نہ ہو جائیں، جب تک وہ خود متبع سنت نہیں ہوں گے اس وقت تک ان کی حالت تبدیل نہیں ہوگی. میرے شیخ نے فرمایا آپ سمجھ آ گئی؟ انہوں نے کہا جی حضرت بالکل سمجھ میں آ گیا. سمجھ آ گئی نا؟ تو آج جو ہم مار کھا رہے ہیں، یہ مار ہماری دین سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے. آج بھی جو دین کے اوپر قائم ہے، آج بھی جو دین پر قائم ہے، اللہ تعالی نے ان کو غالب ہی رکھا ہوا ہے. وہ اگرچہ قلیل ہیں، کم من فئت قلیلۃ غلبت فئتا کثیرۃ باذن اللہ، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو قلیل کو کثیر کے اوپر غالب فرما دیتے ہیں. آج بھی دیکھ لیں افغانستان کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے غالب کر کے رکھا ہوا ہے، غالب کر کے رکھا ہوا ہے. کیوں؟ کہ دین کے اوپر مستقیم ہے، اپنا لباس نہیں چھوڑا، اپنی وضع قطع نہیں چھوڑی، اپنے لباس کو نہیں اتارا. جب لباس کو نہیں اتارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کفار کے سامنے ذلیل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کفار کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں فرمایا، بلکہ کفار کا روب ان کے اوپر اتنا ہے کہ اگر وہ آ جائے تو کفار کانپنے لگتے ہیں. شیر کو دیکھ کر ہر ایک ڈرتا ہے نہیں ڈرتا؟ ہاں ڈرے گا یا نہیں ڈرے گا شیر کو دیکھ کر؟ تو مومن کو اللہ نے شیر بنایا ہے، مومن کو اللہ تعالیٰ نے شیر بنایا ہے. خوف کس بات کا ہے؟ آج صرف ضرورت ہے تو اس بات کی کہ ہم اپنی وردی دوبارہ پہن لیں اور دین کی طرف لوٹ کر کے دوبارہ آ جائیں, ورنہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وَإِن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم بے وفائی کرو گے, تم یہ سوچو گے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دین کی طرف چلیں, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم داڑیاں رکھیں, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کرتا شلوار پہنیں, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ٹوپی پہنیں, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم تخنہ کھولیں, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَإِن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, ہم تمہیں ہلاک کریں گے اور تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کریں گے, ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, پھر وہ تمہاری طرح بے وفا نہیں ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان سے کام لیں گے. یہ دین کوئی کسی انسان کا محتاج نہیں ہے, یہ دین اللہ کا دین ہے, یہ دین اللہ کا دین ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت ابابیل سے کرا سکتا ہے, ابابیل کتنی سی چڑیا ہے, اگر انسان کھائے تو میرے خیال 10-15 کھا کر کے بھی پیٹ نہیں بھرتا, اتنی سی ہے, اور اتنے سے پتھر ان کی چونچ میں تھے, اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کروائی. تو اللہ تعالیٰ اپنی دین کی حفاظت کے لیے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہی کفار کے اوپر کسی فرشتے کو مقرر کر دے, ایک چیخ مارے اور تمام کفار مر جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ وقاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم, اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دلوانا چاہتا ہے تاکہ تمہارا بھی تو پتہ چلے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, کہ تمہیں بھی سے پتہ چلے کہ کون کتنا صادق ہے. مسجد کے اندر تو دادا فرماتے سبھی تسبیح لے کر کے تسبیح چل رہی ہوتی ہے, جس کی تسبیح بازار میں چلے اور بازار میں آنکھ نہ اٹھے اس کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان کیا ہے. مسجد کے اندر اگر نظر بچائی تو کیا کمال کر لیا اس نے, تو مسجد کی دیواروں سے بدنظری کر رہا ہے وہ. ہاں بھائی, مسجد کے پلر دیکھ کر برے خیال پکائے گا, کیا کرے گا؟ مسجد میں نہیں, بازار میں پتا چلے گا کہ تیری نظر اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں کرتا. بازار میں جا کر پتا چلے گا جھوٹ بولتا ہے یا نہیں بولتا. بازار میں جا کر پتا چلے گا تجارت شریعت کے مطابق کرتا ہے یا نہیں کرتا. باہر جا کر کے معلوم ہوتا ہے. تو پھر اسی طریقے سے جب مقابلے کا وقت آتا ہے تب پتا چلتا ہے انسان کا کیا حال ہے. جب نفس نے تقاضا کیا کہ دیکھ اس کو, اب کہتا ہے نہیں دیکھوں گا, میرے رب کا حکم نہیں ہے, جان دے دوں گا لیکن اپنے رب کے حکم کو نہیں چھوڑوں گا. فرمایا جب انسان یہ ایمان ہو جائے انسان کا, تو فرمایا یہی ایمان اولیاء صدیقین کو اللہ تعالیٰ یہی ایمان عطا فرماتے ہیں. دادا نے فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم, ابرار کی تعریف محدثین اکرام نے بھی کی ہے. دادا نے فرمایا کہ ایک تعریف اللہ تعالیٰ نے مجھے الہامی عطا فرمائی کہ ابرار وہ لوگ ہیں کہ جو ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتے. ان الابرار لفی نعیم, کیا بے شک ابرار لوگ نعمتوں کے اندر ہوں گے. تو فرمایا ابرار سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ابرار وہ لوگ ہیں کہ فرمایا یہ تعریف کسی کتاب کے اندر نہیں پاؤ گے. فرمایا یہ تعریف اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا کی ہے کہ بندہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی تنہائی, اس کی خواہ تنہا ہو خواہ مجمع کے اندر ہو, دونوں حالت کے اندر اس کا ایمان برابر ہونا چاہیے. خلاف شرع تو شیخ تھوکتا بھی نہیں. دادا پھر یہ شعر پڑھتے تھے, خلاف شرع تو شیخ تھوکتا بھی نہیں, اندھیرے اجالے چھوکتا بھی نہیں. جب سب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو ارے بس تسبیح چل رہی, اور جہاں اکیلے میں موقع ملا فوراً پرانے خیالات پکانے کے لیے شیطان آ گیا, چلو بھائی پرانے خیال پکا لو. نہیں, ایمان کیا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان عطا فرما دیں, اپنے مشائخ کی صحبت کی برکت سے کہ ہماری تنہائی اور ہمارا اجتماع یعنی لوگوں کے درمیان میں رہنا, ہماری دونوں حالتیں اللہ تعالیٰ برابر فرما دے کہ جس طرح سے ہم مجمع میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم تنہائی میں اللہ کو یاد کریں. یہ ایمان ہے. حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا، آہ راجز اسما حمدن نبود، کہ جب میں اللہ کے اللہ آہ کرتا ہوں تو میری آہ کا آسمان کے سوا اس دنیا کے اندر کوئی اور رازدار نہیں ہوتا، اور راز را غیر خدا محرم نمود، اور میری محبت کے راز کے سوا اللہ کے سوا اس راز کو دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے. جب محبت ہو جاتی ہے تو محبت عجیب چیز ہے، اس کی تاثیر ہی عجیب ہے. انسان کی عادت، انسان یوں سے یوں ہو جاتا ہے، چاہے دنیا کی محبت ہو چاہے اللہ والی محبت ہو. اگر اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو وہ بلندی عطا فرماتے ہیں کہ انسان اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا، اور دنیا کی محبت ہو جائے تو بھی انسان کو فکر نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں محبت فانی، لڑکیوں اور لڑکوں کے عشق کے اندر پڑ گئے، لونڈیوں کے عشق کے اندر اب کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، دنیا گزر رہی ہے، اس کو احساس ہوتا ہے؟ اس کو خبر ہی نہیں ہے. اس کو کیوں؟ اس نے اپنا محور کس کو بنا لیا؟ اس ذات کو بنا لیا جو گلنے سڑنے اور مرنے والی ہے. دادا نے فرمایا کہ اگر ایک دفعہ حق دے تو پھر انسان کا سارا نشہ اتر جاتا ہے، اگر ایک دفعہ ہوا خارج کر دے تو اس کی بدبو سے کیا ہے، انسان کا دماغ سڑنے لگتا ہے. اور فرمایا پھر جو اللہ کی ذات کو اپنا محور بنا لیتا ہے، فرمایا وہ خود بھی مہکتا ہے اور دوسروں کو بھی مہکا دیتا ہے. وہ خالی خود نہیں مہکتا، اس کے پاس جو آتا ہے وہ بھی مہک جاتا ہے، کیونکہ اس نے ایسی پاک ذات سے دل لگایا ہے. ہاں حلال بیوی ہے مستثنا، ان سے پیار کرے، اللہ تعالیٰ نے ان سے پیار کرنے کا حکم دیا ہے. بیویاں مستثنا ہیں، بیویوں سے خوب پیار کرے، لیکن حرام کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ یہ حرام مت کرو بس، اور فرمایا مجھ سے محبت کرو. جب محبت کرو گے تو تمہاری محبت کا عالم ہی کچھ اور ہوگا. جب انسان، اسی لیے اللہ والے کبھی دنیا کے مصائب کے اندر پریشان نہیں ہوتے، کس لیے؟ کہ ان کی محبت کا محور کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے اوپر سونپ دیا، سب کچھ اللہ کے اوپر قربان کر دیا، فدا کر دیا اللہ کے اوپر. جب اللہ کے اوپر فدا کر دیا تو اب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف ہی دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں، گزر جائے گا، میں نہیں بھیجا یہ. جو مصائب آج جن کو مسلمان کیا سمجھتے ہیں، ارے اتنے لوگ مر گئے، ارے لوگ تو یہاں بھی مر رہے ہیں، لوگ یہاں بھی مر رہے ہیں. کیا آپ جا کر دیکھیں اسپتالوں کے اندر مر نہیں ہوئے؟ کوئی کینسر سے مر رہا ہے، کوئی بیماری کے اندر مر گیا، کوئی بس کے نیچے آ کر مر گیا، کوئی ٹرک کے نیچے آ کر کے مر گیا. مر رہا ہے نہیں مر رہا؟ تو جا تو سب لوگ رہے ہیں. یہ تو جس کا نا وقت آ گیا، جس وقت میں آ گیا، جس حالت میں آ گیا، اسی حالت کے اندر جا رہا ہے. ہندوستان میں ایک دفعہ فساد ہوا، ہندوؤں نے مسلمانوں کے سینکڑوں بچوں کو مار دیا. تو اس وقت کے ایک شاعر نے یہ شعر کہا تھا جو میں نے دادا سے سنا، ارے کیا عجب کیا جو ان بچوں میں یہ شوق شہادت ہے، عجب کیا جو ان بچوں میں یہ شوق شہادت ہے، ارے یہ بچے ہیں انہیں ذرا جلد سو جانے کی عادت ہے. عجب کیا جو ان بچوں میں یہ شوق شہادت ہے، ارے یہ بچے ہیں انہیں ذرا جلد سو جانے کی عادت ہے. بچہ جلدی سوتا ہے نہیں سوتا؟ تو جا تو سبھی رہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو ارے میں نے بھیجا ہے، کچھ نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں، لوٹ کر میرے ہی پاس آؤ گے. تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے پاس جانے میں مزہ آتا ہے، نہیں آتا؟ تو بس پھر سارے حالات صحیح ہیں. اب کیا ہے، اب حالات صحیح ہو گئے نہیں ہو گئے؟ بھائی جو مر رہا ہے، کافر مار رہا ہے، مسلمان مر رہا ہے، تو کافر مسلمان کیا ہوا؟ مظلوم ہوا. اور کافر کیا ہوا؟ ظالم ہوا. دنیا کی آگ ایک گناہ ہے، جہنم کی آگ 70 گناہ ہے. اور ایک انسان کو قتل کرنے والا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم لکھ دیتے ہیں. تو ان کے اوپر وہ وقت آئے گا کہ پھر اسلام غالب ہوگا انشاءاللہ. یہ نہیں ہے کہ اسلام غالب نہیں ہوگا، یہ کفار کی بھول ہے کہ ہم نے یہ ٹیکنالوجی ایجاد کر لی اور یہ کر لیا اور یہ کر لیا اور یوں کر لیا اور اتنا خرچ کر لیا، اسلام کو ہم دبا دیں گے، مسلمانوں کو فرقوں کے اندر بانٹ دیں گے، تم جتنا بھی بانٹو، جو کچھ بھی بانٹو، سب کچھ بانٹ کر کے ختم کر دو، پوری نسل کو تباہ کر دو، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنے دین کو غالب کر کے رکھیں گے. دین تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. ساری دنیا مل کر کے اس دین کو دبائے، واللہ دین کو نہیں دبا سکتی، یہ دین غالب ہوگا، اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب فرمائیں گے. تو میں اس وقت جو بتا رہا تھا کہ کثرت کی ہو، یہ نہ مانگے کہ اللہ کثیر دے دے، برکت مانگے. تو جب اسلام غالب آ جائے گا تو اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فرمایا کہ ایک انار ایک گھر کے لیے کافی ہوگا. ایک انار ایک گھر کے لیے کافی ہوگا. اب کیا مطلب، انار اتنا بڑا ہو جائے گا کہ سارے لوگ اس کو بیچنے سے کھا رہے ہوں گے؟ نہیں، انار اتنا ہی ہوگا، کھانے کھائیں گے بھی اتنا اتنا سا، لیکن برکت اتنی ہوگی کہ اتنے سے میں ہی پیٹ بھر جائے گا. اور ایک گندم کا خوشہ، ایک گندم کا جو خوشہ ہوتا ہے وہ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد کے پلر جیسا گندم کا خوشہ ہو جائے گا، خوشہ اتنا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرما دیں گے. زمین اپنے نباتات اگلے گی، کیوں؟ اللہ کا نظام جب زمین کے اوپر آئے گا تو یہ زمین اللہ کی کس کی ہے؟ زمین کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی. یہ عالم کس کا ہے؟ چاند سورج زمین آسمان کس کے ہیں؟ جب اس کے اوپر اللہ کا نظام آئے گا تو یہ اپنی تمام چیزیں نکال کر کے باہر رکھ دے گی. اور جب اللہ کا، جب تک اللہ کا نظام نہیں ہوگا تو جو چیزیں وہ بھی گھٹتی جائیں گی اور ختم ہوتی جائیں گی. جب تک اللہ کا نظام نہیں آئے گا اس وقت تک ان چیزوں کے اندر برکت نہیں آئے گی. تو اس لیے بتایا کہ دعا جو ہے مستر، یہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، لہذا دعا کرنا نہ چھوڑے. ایک منٹ کے، دادا نے فرمایا کہ سوتے میں سے اٹھا رات کو، فرمایا اللہ سے یہ دعا کی، اللہ میرے ساتھ کرم کا معاملہ کر دیجئے، عافیت کا معاملہ کر دیجئے، معاف فرما دیجئے. فرمایا کروٹ بدلو پھر سو جا. فرمایا یہ نہیں ہے ضروری کہ اٹھا وضو کیا، مسلح بچھایا، پھر اس کے بعد کرتا پہنا، پھر اس کے بعد بات پڑی، پھر دعا کی. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس حالت میں ہو اس حالت میں مجھ سے مانگ لو، میں تو دینے پر قادر ہوں. تو جو اتنا کریم مالک ہے جو اس سے بھی نہ مانگے پھر انسان اس کو کیا کہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مانگنے کا ڈھنگ عطا فرمائے، مانگنے کا طریقہ عطا فرمائے، اور استقامت کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے، اور اسلام کو غالب فرما دے. اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب فرما دے اور کفر کو مغلوب فرما دے اللہ تعالیٰ، اور ہمارے اس ملک کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی نظام عطا فرما دے، اور کفریہ نظام سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ نجات عطا فرما دے. یہ اب 14 اگست آ رہی ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ ملک کیوں بنایا، یہ قربانیاں کیوں دی تھی انہوں نے؟ اس لیے نہیں دی تھی کہ بڑی بڑی سڑکیں یہاں ہمیں ملیں گی، اس لیے نہیں دی تھی کہ ہمیں بڑے بڑے اسپتال ملیں گے، اس لیے نہیں دی تھی کہ ہمیں بڑی بڑی عیاشیاں اور بڑی بڑے شاپنگ مال ملیں گے. ہم نے وہاں خون ہمارے اکابرین نے جو دیا، ہمارے علماء نے، ہمارے عوام نے جو خون دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ پاکستان میں جا کر یہ ملک کلمے کی بنیاد پر بن رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو وہاں ہمیں جا کر کے یہاں کلمہ مل رہا ہے، وہاں کلمے والے کا نظام ہمیں ملے گا. آج 7 سال ہو گئے لیکن وہ نظام ہمیں نہیں ملا. ہم نے قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی، ہمارے آبا اور اپنا گھر چھوڑنا آسان ہوتا ہے، بولو بھائی، لیکن ہمارے آبا و اجداد گھر چھوڑ کر کیا ہے؟ وہ کس لیے آئے تھے؟ وہ اس لیے آئے تھے کہ یہاں نعرہ لگا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو ہم جب اس ملک کے اندر جائیں گے تو ہمیں وہاں نظام بھی ملے گا، لیکن افسوس ہے کہ وہ نظام ہمیں نہیں ملا. اللہ تعالی ہمیں وہ نظام عطا فرما دے. اصل جشن آزادی وہی ہے، اصل جشن آزادی وہی ہے، ورنہ کوئی آزادی نہیں ہے. کس چیز کی آزادی ہے؟ آزادی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی غلامی کے اندر آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے جو بات سنی اور سنائی گئی اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی نکاح والے حضرات آگے آ جائیں. دو نکاح ہیں. انا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. یا اللہ یہ دونوں نکاح جو سنت کے مطابق ہوئے ان نکاحوں میں خوب خوب برکت عطا فرما, دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما, نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنا, دنیا میں بھی خوشیاں دکھا, آخرت میں بھی خوشیاں دکھا. یا اللہ ہم سب کو دعا مانگنے کا ڈھنگ عطا فرما, یا اللہ دعا مانگنے کا طریقہ عطا فرما, یا اللہ اسلام پر استقامت عطا فرما. یا اللہ امت مسلمہ مظلوم ہے, یا اللہ اس امت مسلمہ مظلوم ہے, یا اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما, یا اللہ غیب سے مدد فرما, یا اللہ ان کو غالب فرما دے, کفر کو مغلوب فرما دے, ذلیل اور رسوا دے, یا اللہ کفر کو ذلیل اور رسوا فرما دے. یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما, اس شہر کراچی کی حفاظت فرما, یا اللہ اس علاقے کی حفاظت فرما, یا اللہ اس جگہ کی حفاظت فرما, یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, تمام علماء دین کی حفاظت فرما, جو لوگ دین کے کام میں مشغول ہیں اے رب کریم ان کی حفاظت فرما, جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے یا اللہ ان مراکز دینیہ کی حفاظت فرما, ان کے اندر خوب خوب برکت عطا فرما. یا اللہ خوب بڑے بڑے دین کے کام ہم سے لے. یا اللہ ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما دے. حاضرین و حاضرات یا اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما, سب کی دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو تھوڑے سے وقت میں نہیں مانگ سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک يا أرحم الراحمين.